بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض غزوات کے اندر تھے. اب یہاں روایت میں جو بعض غزوات ہے اس سے غزوہ احد کو مراد لیا گیا ہے کہ آپ غزوہ احد کے اندر شامل تھے, تشریف فرما تھے, اور آپ کی انگلی مبارک خون آلود ہو گئی, یعنی انگلی مبارک پر زخم آیا اور خون آلود ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر کے انداز کا کلام فرمایا. کیا کلام فرمایا؟ هل انت الا اسبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. تو ایک انگلی تو ہے جو خون آلود ہوئی, اور جو تجھے تکلیف پہنچی ہے وہ تو اللہ کے راستے میں تجھے تکلیف پہنچی ہے. یہ بطور استعارہ کلام ہے, گویا انگلی کو تسلی دینے کے لیے یہ کلام فرمایا بطور استعارے کے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انگلی کوئی جسم کا بڑا حصہ نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ گیا, پیر کٹ گیا, گردن کٹ گئی. ایک انگلی تو ہے, چھوٹا سا حصہ تو ہے بدن کا, کوئی بڑا حصہ نہیں ہے. نمبر دو, کوئی بڑا اہم عضو بھی نہیں ہے. دل ہے, دماغ ہے, یہ اہم اعضاء ہے بدن کے, جس کو اعضاء رئیسیہ کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی اہم عضو بھی نہیں ہے کہ بھائی انسان کی 20-20 انگلیاں سلامت ہو, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ایک آدھ انگلی کٹ گئی تو کوئی زیادہ آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو یہ کہ ایک چھوٹا سا عضو ہے, کوئی اہم عضو نہیں ہے. نمبر تین, انگلی کو جو تکلیف پہنچی وہ کوئی زیادہ سخت تکلیف نہیں پہنچی, زخم آیا خون نکلنے لگا. نمبر چار, اللہ کے راستے میں پہنچی ہوئی تکلیف ضائع نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے. اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی, کہ بھائی خوشی ہونی چاہیے کہ یہ زخم جو آیا ہے وہ اللہ کے راستے میں آیا ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تجھے اجر اور ثواب ضرور عطا فرمائیں گے. پانچویں بات, جسم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اور وہ جسم اللہ کی راہ میں استعمال ہوا, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. کہ جسم اللہ کی نعمت, اور یہ اللہ کی نعمت اللہ کے راستے میں استعمال ہوا, اس پر اللہ کا شکر ہے, اس میں غم کائی کا. جی, اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سکھائے نہیں, اور اشعار آپ کے لیے کوئی مناسب چیز بھی نہیں تھی, چونکہ آپ صاحب وحی ہے, نہایت بلیغ اور فصیح قرآن اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہے, لہٰذا آپ کے لیے اشعار کی ضرورت بھی نہیں, پھر یہ شعر کیسے؟ اسی لیے ترجمہ کرتے وقت پر کہا گیا تھا مثل شعر, آپ سے کلام صادر ہوا تاکہ کوئی اشکال ہی نہیں رہے. جواب نمبر ایک, اس کو رجزیہ کلام کہتے ہیں. را جیم زے, رجزیہ کلام, تک بندی. رجزیہ کلام کہا جاتا ہے और रज़िया कलाम को अशआर नहीं कहा जाता। नंबर दो, यहाँ शेर का वजन हो गया बेकस्द इरादा, यानी इस तरह का मौजून कलाम करने का हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बाकायदा इरादा नहीं था, बेकस्द ये कलाम सादिर हो गया। और इस तरह बेकस्द कोई कलाम वजन शेरी जैसा जारी हो जावे तो उसकी वजह से किसी आदमी को शायर नहीं कहा जाता। नंबर तीन, ये नादिर कलाम है, यानी कभी कभार वजूद में आने वाला कलाम है, और नादिर कलाम की वजह से किसी को फन वाला होना नहीं कह सकते। भाई एक आध शेर आपने बैठे बैठे गुनगुना डाला कि भाई अच्छे मूड में थे, फ्रेश माइंड था, और आपने भी एक आध शेर कह डाला कहीं बैठ करके, तो इससे कोई आप शायर कहलाओगे? एक आध शेर की वजह से दुनिया में कोई शायर थोड़ा ही हो जाता है। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात आलिया बगैर कस्द मौजूनियत वाले होते थे। आप अहादीस को देख लो, अहादीस में कितना मौजून कलाम बगैर कस्द के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसान अकदस से जारी हुआ करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम की रिवायत जो पीछे पड़ी तो उसमें आया था कि मदीना की सरजमीन पर उन्होंने हुजूर की मुबारक जबान से जो अव्वल कुला कलाम सुना वो क्या सुना? अतइमुत्ताम वसीलुल अरहाम वसल्लु बिललैलि वन्नासु नियाम अफसुस्सलाम व अतइमुत्ताम वसीलुल अरहाम। देखो कैसे मौजून कलाम, वसल्लु बिललैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, कैसे मौजून कलाम। लेकिन ये गैर इख्तियारी तौर पर हुजूर की जबान अकदस से जारी हो जाता था, इसकी वजह से कोई हुजूर को शायर नहीं कह सकते। जी
وعن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت رضي الله عنه اهج المشركين فإن جبرائيل معك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان رضي الله عنه أجب عني اللهم أيده بروح القدس. متفق عليه.
حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قریظہ کے موقع پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، مشرکین کی ہجو کرو، برائی کرو، مشرکین کی ہجو کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت جلیل القدر انصاری صحابی ہے، بڑے اونچے درجے کے شاعر ہے، 120 سال کی عمر پائی، 60 سال کی عمر کفر میں اور 60 سال کی عمر ایمان میں، اس طریقے سے زندگی پائی، حضور کے چہیتے شعرا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریظہ کی جنگ تو یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی اور اس میں مشرکین کی ہجو کرنے کا کیا مطلب؟ تو بنو قریظہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس کی اصل جڑ وہ یہودیوں کی بغاوت تھی، کہ یہود لوگ باقاعدہ سفر کر کے مکہ گئے اور انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ سازباز کی اور مدینہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی کہ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے۔ تو اصل تو اس کے اندر مشرکین ہیں جو باہر سے حملہ کرنے آئے، اسی لیے ان کی ہجو کرنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی امکان نکل سکتا ہے کہ یہود جو حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں وہ بھی ایک نوع کا شرک ہے، اسی لیے ان کی ہجو بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہ جبرائیل تمہارے ساتھ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو فرماتے تھے عجب عنی, میری طرف سے جواب دو آسان, یہ دشمن میرے خلاف زبان درازی کرتے ہیں, اسلام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں, نبی کی توہین کرتے ہیں, حسان جواب دو ان کو میری طرف سے. اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ روح القدس جبرائیل کے ذریعے سے حسان کی آپ مدد فرمائیے. باقاعدہ حضور نے دعا دی حضرت حسان کو. جی, معلوم ہوا کہ زبانی گستاخیوں کا جواب زبانی دے سکتے ہیں, جیسی وہ برائی کرے ہجو کرے اس کے جواب میں ہماری طرف سے بھی ایسا جواب دیا جائے. جی,
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهجوا قريشا فإن وشد عليهم من رشق النبر. رواه مسلم رحمه الله.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قریش کی ہجو کرو, یعنی مشرکین جو ایمان نہیں لائے حضور کے خلاف زبان درازی کرتے تھے ان کی, اس لیے کہ تیر مارنے سے زیادہ سخت ہے ان پر, یعنی ان کی اشعار کے ذریعے ہجو کریں گے تو تیر مارنے سے بھی زیادہ سخت ہے ان کے واسطے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر سکتا ہے لیکن زبان سے کیا ہوا زخم وہ بھرتا نہیں ہے, وہ تازہ ہو جایا کرتا ہے, اسی لیے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. معلومات دین کے دشمنوں کی ہجو کرنا جائز ہے جبکہ وہ مسلمانوں کی ہجو کرے, ہاں ہم ہماری طرف سے ابتدا نہ کرے, وہ ابتدا کرے تو پھر دندان شکن زبان کھینچ جواب دے وے ان کو. جی,
وعنها رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان رضي الله عنه إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور حضرت حسان کو فرما رہے تھے کہ روح القدس یعنی جبرائیل امین برابر تمہاری تائید میں لگے ہوئے ہیں, تمہاری مدد میں جبرائیل برابر لگے ہوئے ہیں. کب تک؟ ما نافحت عن اللہ ورسولہ, جب تک تم اللہ اور رسول کی طرف سے مقابلہ کرتے ہو, یعنی اشعار کے ذریعے سے جب تک دشمنان دین کا مقابلہ کرتے ہو, وہ لوگ اللہ رسول کی گستاخی میں جو کلام کرتے ہیں آپ اس کا جواب دیتے ہو, وہاں تک جبرائیل آپ کی مدد میں لگے رہتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وقالت, مزید فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حسان نے ان کی ہجو کی, فشفا واشتفا, ایک لازم ہے ایک متعدی ہے, تو اس سے دوسروں کو بھی شفا ہوئی, خود ان کی ذات کو شفا ہوئی, یعنی خود ان کو بھی تسلی ہوئی مسلمانوں کو بھی تسلی ہو گئی, اس لیے کہ وہ لوگ ہجو کر رہے تھے تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر غصے کی آگ بھڑک رہی تھی, خود وہ بھی مسلمان ہیں ان کے دل میں بھی آگ بھڑک رہی تھی, اب جب جواب دے دیا تو ان کو بھی تسلی ہو گئی اور ایمان والوں کو بھی تسلی ہو گئی. معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر جواب دینے سے تسلی ہو جاتی ہے, ورنہ جب تک آدمی جواب نہیں دیتا ہے تو اندر ایک آگ جلتی رہتی ہے کہ جواب دینا چاہیے جواب دینا چاہیے. خاص طور پر کوئی ایمان اسلام دین قرآن نبی شریعت اللہ کی شان میں گستاخی کرے ایسے موقع کے اوپر. جی,
وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندش حتى غبر بطنه, يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلنا سكينه علينا وثبتنا.
اشعار کے وزن پر پڑھو, فانزلا سكينة علينا
فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته أبينا متفق عليه.
حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر مٹی کو منتقل فرما رہے تھے. وہ دس دس کی ٹولی بنائی تھی نا, تو ایک جماعت میں خود حضور بھی تھے اور حضور بھی خندق کھودنے کا کام کرتے تھے اور شکم مبارک پر دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے, صرف لنگی پہنی تھی, اوپر کا بدن کھلا ہوا تھا, اور حتی اغبر بطنہ, مٹی کی وجہ سے آپ کا پیٹ مبارک غبار آلود ہو گیا, یعنی اتنی مٹی لگی کہ پوری کمر مبارک پیٹ مبارک مٹیالی ہو گئی, پوری مٹی سے بھر گئی, کہ جسد اطہر کی نورانی خال مبارک چمڑی مبارک نظر نہیں آتی تھی, اتنی زیادہ حضور کو مٹی لگی تھی. اور آپ خود کام کرنے میں شامل اور شریک تھے اور حضور یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے. واللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتے تو ہم کو اللہ کی ہدایت نہ ملتی, یعنی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی. ولا تصدقنا ولا صلینا, اور اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہوتی تو ہم صدقہ بھی نہ کرتے اور نماز بھی نہ پڑھتے, سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی برکت سے. فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا, اے اللہ ہمارے اوپر سکون نازل فرمائیے. چونکہ کام بڑا مشکل تھا نا, خطرات بھی تھے کہ ابھی آ جائے گا مکہ کا لشکر, چونکہ مکہ سے مدینہ آنے میں 7 دن لگتے تھے, کب وہ آ پڑے, چونکہ وہاں سے لشکر روانہ ہو چکا, اس کی خبر آ چکی تھی, اسی لیے ایک جو ہے گھبراہٹ اور خطرات بھی طاری تھے, اسی لیے کہا فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا, اے اللہ ہمارے اوپر سکونت نازل فرمائیے. وثبت الاقدام ان لاقینا, اور اگر دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوئے تو ہمارے قدموں کو آپ جما دیجئے. ان الاولا قد بغوا علینا, اولا کا مرجع ہے کفار مکہ, ان کفار مکہ نے ہمارے اوپر زیادتی کی, ظلم کیا ہمارے اوپر. ایک تو ہم مکہ میں تھے تب بھی ہمارے اوپر مظالم ڈھائے, پھر ہمیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا, اب پورے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. بغوا علینا, زیادتی کی انہوں نے ہمارے اوپر. اذا ارادوا فتنۃ ابینا, جبکہ وہ ارادہ کرتے ہیں فتنے کا, فتنے سے مراد یہاں کفر میں واپس لے جانے کا فتنہ, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو دوبارہ نعوذ باللہ کافر بنا دے وے. تو ابینا, ہم نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یرفع بہا صوتہ, اب بہا کا مرجع دونوں ہو سکتا ہے. تینوں اشعار کو پڑھتے ہوئے حضور نے اپنی آواز مبارک کو بلند کیا, یا یہ کہ ابینا پڑھتے وقت پر حضور نے آواز کو بلند کیا اور ذرا سا کھینچنے کا ابینا جہر بھی اس طریقے سے حضور نے اس کو ادا فرمایا. یہ اصل میں اشعار ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے, جو حضور نے اس موقع پر پڑھے. دیکھو جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے نا, تو کام کی آسانی کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھنے اور گانے کا رواج ہے, تو وہ کام میں سہولت ہو جاتی ہے اور کام کے بوجھ کی طرف ذہن جاتا نہیں ہے. اسی لیے جو دھوبی لوگ ہوتے ہیں صبح سویرے وہ گھاٹوں پر کپڑے دھونے جاتے ہیں, پہلے زمانے میں, اب تو مشینوں کی دنیا آ گئی, تو اس وقت کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ ایک ساتھ سب کچھ گاتے ہیں پڑھتے ہیں, تو ان کا کپڑے دھونا آسان ہو جاتا ہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ تھانہ بھون کے اندر حضرت کی برکت یہ تھی कि वहाँ धोबी लोग जो सुबह के अंदर कपड़े धोने जाते तो वो पानी के घाट पर भी अल्लाह का जिक्र किया करते थे, कपड़े धोते धोते इज्तिमाई जिक्र करते थे। तो इस तरीके का मामला होता है। तो यहाँ मिट्टी खोदने की, काम करने का, और 7 दिन में खंदक तैयार करने की, इतना बड़ा काम, 3.5 मील लंबी और दुश्मन का खतरा, तो कुछ पड़े ताकि काम आसान हो जावे, सहूलत से काम अंजाम दिया जावे। इससे जिक्र बिल जहर पर भी इस्तिदलाल किया गया है, क्योंकि इस मौके पर अशआर का पढ़ना ये भी एक तरह का जिक्र है, और हुजूर ने अपनी आवाज को बुलंद फरमाया, मालूम हुआ कि जिक्र बिल जहर करना जायज है। बहुत से लोगों को जिक्र जहरी से पेट में दर्द होता है। चलो,
وعن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب وهم يقولون نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة متفق عليه.
حضرت أنس رضي الله تعالى عنه عنهم سمن قوله کہ مہاجرین اور انصار خندق کو کھودنے کا کام کر رہے تھے اور مٹی کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، منتقل کر رہے تھے، کھودنے کا باہر لے جانے کا، کھودنے کا باہر لے جانے کا، چونکہ پوری خندق کھودنے کی تھی، بڑا مشکل کام، اور وہ زبان سے کیا پڑھ رہے تھے، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते बाबरकत पर बैत की है, काई पर बैत की है कि हम अल्लाह के रास्ते के अंदर किताल करेंगे, जब तक हम जिंदा और बाकी रहेंगे हमेशा हम ये काम करेंगे, इस पर हमने बैत की है। कैसे जोशीले अशार साहबा पढ़ते थे। अब हुजूर ने जब सुना कि सहाबाए किराम इस तरह के जोशीले अशआर पढ़ रहे हैं, काम की आसानी भी हो जाए और एक जज्बा भी बाकी रहे, तो हुजूर ने जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शेर जैसा कलाम पढ़ा, वहुवा युजीबुहुम, हुजूर उनको जवाब दे रहे थे सहाबा के जज्बात का। बड़ों की तरफ से हौसला अफजाई हो जाती है तो छोटों को बड़ी खुशी हो जाती है, इसीलिए हुजूर हौसला अफजाई में जवाब दे रहे हैं, اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره، اے اللہ حقیقت میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجئے۔ جیسے دعائیہ الفاظ سے حضور نے تسلی دی، تسلی دی، اور کیسے دی؟ دعائیہ الفاظ کے ذریعے سے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، گویا حضور صحابہ کو یہ کہہ رہے تھے مشقت بھرے حالات پر صبر کرو، آخرت کی راحت کے طالب بنو۔ اسی لئے پہلے مصرے میں فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا کی مشقت بھری زندگی تو گزر جائے گی، مزے وہاں کے ہیں۔ چلو،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلي جوف رجل قيحا يريد أن يمتلي الشعر المتفق.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا جوف پیپ سے بھرا ہوئے، قے سے بھرا ہوئے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ شعر سے بھرا ہوئے۔ اس میں حضور نے اشعار کی مذمت فرمائے، کیا مطلب؟ جوف، کہ بھئی یوں کہتے ہیں نا کہ بھئی میموری کتنی خالی ہے ان کی، کتنی جی بی ابھی باقی ہے، تو اس طرح یہ دماغ کی میموری، دل کی میموری اندر کی، یعنی جو قوت حفظ، قوت یادداشت کے اندر جو خلا ہے، اس خلا میں تم اشعار بھرو، اس کے مقابلے کے اندر پیپ اور قے بھرو، یہ بہتر ہے۔ یہ حدیث شریف کا ہوا خلاصہ۔ اب سوال یہ کہ حضور نے اشعار کو دل دماغ میں بھرنے کی اتنی مذمت فرمائی کہ اشعار کو دل دماغ میں بھرو اس سے بہتر ہے کہ قے اور پیپ بھرو. نمبر ایک, برے اشعار مراد ہے, فانی عشقیہ شاعری گانے مراد ہے, اس کی مذمت کرنا ہے کہ بھائی تم دنیاوی فانی عشقی مجازی کے اشعار اور جو گمراہی بھرے اشعار یاد کرو, اس سے بہتر ہے کہ تمہارے دل میں پیٹ میں دماغ میں قے بھری ہوئی ہو, مطلب کہ ایسی چیز مت بھرو. نمبر دو, کوئی آدمی قرآن حدیث علوم شرعیہ ذکر الہی وغیرہ کو چھوڑ کر کے اشعار ہی اشعار میں لگا رہے, اس آدمی کی مذمت ہے, مطلق مذمت نہیں ہے. بھئی قرآن کچھ یاد ہے تو قل ہو اللہ بھی نہیں آتی, نے پوچھے کہ تجھ کو شعر کتنے آتے تو کہا کہ فلاں کوی کی اتنی کویتائیں مجھے یاد ہے, لے قل ہو اللہ نہیں آتی. نے تجھے یوں پوچھے کہ فلانے کی غزل کتنی ہے تو کہا کہ پنکج اداس کی اتنی غزل آتی ہے, 100 غزل گا لیتا ہوں, 200 مصرے یاد ہے. ایسے لوگوں کے لیے مذمت ہے حدیث پاک کے اندر. تو گویا کہ فحش بے حیائی والے اشعار اسی میں کوئی آدمی لگا رہے, اس کی مذمت حدیث پاک کے اندر کی گئی ہے. چلو
عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أنزل في الشعر ما أنزل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. رواه في شرح السنة. وفي الاستيعاب لابن عبد البر أنه قال يا رسول الله ماذا ترى في الشعر, فقال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه.
حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی بڑے شعرا میں سے ہیں, یاد رکھنا صحابہ میں جو بڑے بڑے شعرا ہیں نا, اس میں حضرت کعب ابن مالک بھی ہے, وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا میں بھی یہ ہیں, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہم, مکہ لفظ یاد رکھنے کا, تو تینوں کے نام آسانی سے یاد رہ جاوے. شعرا میں صحابہ میں ایک تو حضرت حسان ابن ثابت, دوسرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ, تیسرے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, اور تینوں کی شاعری کا انداز بڑا نرالا اور الگ الگ تھا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ جنگ اور مقابلے سے ڈر جاوے, دھوتی خراب ہو جاوے, اس طرح کے اشعار وہ جو ہے پڑھا کرتے تھے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نسب پر تان کرتے تھے, اور نسب پر کوئی تان کرے تو اس سے بھی آدمی چل ملا اٹھتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کفر پر آر دلانے والے اشعار پڑھا کرتے تھے. تو حضرت کعب ابن مالک کو قرآن میں جب آیت نازل ہوئی سورہ شعرا کی تو فکر لاحق ہوئی اپنی آخرت کے بارے میں. دیکھو صحابہ کیسے آخرت کے متفکر رہتے تھے, اسی لیے حضور کو پوچھنے کے لیے آئے کہ ان اللہ تعالی قد انزل فی الشعر ما انزل, اللہ تعالی نے اشعار کے بارے میں جو حکم دیا وہ آیت میں ظاہر ہے. والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادی یہیمون وانهم یقولون ما لا یفعلون. تین مذمت آئی, اکثر گمراہی کے اندر پڑے رہتے ہیں اور ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں, ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں, اور تیسرے یہ ہیں کہ عمل نہیں کرتے. یہ تین مذمت قرآن کے اندر آئی تو حضرت کعب کو فکر لاحق ہو گئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہہ رہے حضور اللہ تعالیٰ نے شعر کے بارے میں جو نازل فرمایا وہ آپ کے سامنے, مجھے فکر لاحق ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. تسلی کا خلاصہ کیا ہے کہ آیت کریمہ مطلق نہیں ہے بلکہ آیت کریمہ مقید ہے. یتبعہم الغاوون, گمراہ لوگوں کے بارے میں ہے, عمل نہ کرنے والوں کے بارے میں ہے. اسی لیے تو آگے استثناء بھی ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا. تو جن حضرات کے اشعار کے اندر اللہ کی محبت, نبی کی محبت, آخرت, اللہ کا ذکر ہو, وہ شعرا اس کا اس آیت کی وعید سے مستثنا ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شاعری پر ان کو تسلی عطا فرمائی. حضور نے فرمایا یقیناً ایمان والا اپنی تلوار سے بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے. قتال بالسیف, قتال باللسان, قتال بالقلب, تینوں شکل جو ہے قتال میں شامل ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ایسا ہے کہ تم ان کی طرف تیر کے نشانات پھینکتے ہو. یعنی اشعار کے ذریعے سے تم کافروں کو اس طریقے سے زخم پہنچاتے ہو کہ گویا کہ تم نے ان کے اوپر تیر کے نشان لگائے. تو جس طرح تیر کے نشان لگانے سے, گولی لگتی لگنے سے, میزائل لگنے سے ان کو زخم پہنچتے ہیں, اس طرح تمہارے اشعار کے ذریعے ان کو زخم پہنچتے ہیں. کرو یہ کام, حضور نے ارشاد فرمایا. جی, اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت کعب نے پوچھا تھا یہ اللہ کے رسول آپ اشعار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ ایمان والا تلوار سے اور زبان سے دونوں سے قتال کرتا ہے, یہ تمہارا قتال باللسان ہے. جی.
وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور شرم اور زبان کو قابو میں رکھنا, یہ دونوں ایمان کے شعبے ہیں. بہت بڑی صفت, حیا اور شرم اور زبان کو قابو کے اندر رکھنا. اور والبزاء والبیان, بزا کے معنی فحش گوئی, اور بے ضرورت بول بول کرنا, یہ دونوں نفاق کے شعبوں میں سے ہیں. بزا نمبر ایک فحش کلام, نمبر دو برا کلام. نمبر تین بیہودہ گفتگو. بیہودہ گفتگو اور ایسی بات جس کے اندر انسان قابو میں نہیں رہے, بک بک کرتا رہے. بیان کا یہی مطلب ہے. اس حدیث شریف کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ مسلمان کو زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. کوئی غلط بات زبان سے نکل سکتی ہے, لہذا ڈر ڈر کر کے بولنا چاہیے اور اپنے اندر حیا عاجزی ان کی ساری اختیار کرنی چاہیے. بے فائدہ بے موقع بولنا نہیں چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے, ایمان کی نشانی ہے. معلوم ہوا کہ منافق بے حیا ہوتا ہے, منافق بے شرم ہوتا ہے, منافق فاحش باتوں کا بولنے والا ہوتا ہے, منافق بے ضرورت بولنے والا ہوتا ہے, منافق کی زبان قابو میں نہیں ہوا کرتی ہے. جی.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احبكم الي واقربكم مني يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، وان ابغضكم الي وابعدكم مني مسابيكم اخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي رحمه الله في شعب الايمان، وروى الترمذي رحمه الله تعالى نحوه عن جابر رضي الله تعالى عنه. وفي روايته قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال:
حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری نظر میں تم میں سب سے زیادہ محبوب آدمی اور میری نظر کے اندر تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن، حضور کا محبوب بندہ، حضور کا محبوب امتی، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جس کے اخلاق بہت اچھے ہوئے، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوئے. دیکھو، احبکم میں کم ضمیر سے مراد ہے تمام ایمان والے، کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین اچھے اخلاق والا، حضور سے قیامت کے دن قریب ترین اچھے اخلاق والا. آگے فرمایا: اور تم میں سے میری نظر میں سب سے زیادہ مبغوز، اور مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ دور، جس کے اخلاق برے ہوئے تم میں سے. برے اخلاق والا، معلوم ہوا کہ نفس محبت، نفس بغض دوسروں کے لیے بھی ہے، محبت اور بغض کے مراتب ہے. سب سے زیادہ محبت اچھے اخلاق والوں کے لیے، تو معلوم ہوا کہ محبت کا دوسرا تیسرا درجہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے. سب سے زیادہ بغض بد اخلاق کے لیے ہے، تو معلوم ہوا کہ بغض کا دوسرا تیسرا درجہ بھی ہے. تو دونوں کی جو ہے مختلف درجات ہے، یہاں اعلیٰ درجہ بیان کیا گیا ہے. السرسارون، نمبر ایک، سرسارون لوگ، یعنی جو کثرت سے کلام کرنے والے، ایک ہی بات کو بار بار دوہرا دوہرا کر کے بولنے والے، اور وہ بات پھر اوپر سے بری ہوئے، بے تکی ہوئے، نامناسب ہوئے، غلط ہوئے، اسی کو بولتے رہتے ہوئے، یا یہ کہ نفس کلام بہت زیادہ وہ لوگ کرتے رہتے ہوئے. بعضوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے سرسار ان کا، بہت زیادہ کھانے والے، بہت زیادہ کھانے والے. کچھ نہیں کھاتے بھائی، 20-25 روٹی چل جاتی ہے، مختصر کھانا ہے 20-25 روٹی کا، اس طریقے سے. تو ایک ہیں الثرثارون، نمبر دو. دوسرا لفظ ہے المتشدقون، یعنی جو لوگ جبڑے پھاڑ بولنے کے عادی ہوئے، جبڑا پھاڑ بولنے کے عادی ہوئے. اور المتفیہقون، تکبر کرنے والے. تین قسم کے لوگ، بد اخلاق، بد زبان، گویا کہ بنا بنا کر کے باتیں کرنا پسندیدہ نہیں، مبالغہ آمیز تقریر کرنا ممنوع اور مکروہ. ہاں اگر حق مقصد کے لیے ہو تو اس طرح کی باتیں کبھی مجبوراً کرنی پڑتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متفیہقون کا مطلب بتلایا، جو لوگ تکبر کرنے والے ہو. تو شرشارون کے اندر، متشدقون کے اندر، بے احتیاطی سے بک بک کرنے والے، ضرورت سے زیادہ بات کرنے والے، منہ کھول کھول کر کے، منہ پھاڑ پھاڑ کر کے بات کرنے والے. دیکھو ایک بات سمجھو، اس حدیث کے ذیل میں شرح لکھتے ہیں، جن کی بات کے انداز سے پتہ لگ جاوے کہ یہ سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، بعض لوگوں کی بات سے پتہ ہی چل جاتا ہے یعنی کہ یہ سامنے والے کو حقیر اور خود کو بڑا سمجھتا ہے. تو یہ لوگ بھی اس روایت کے مصداق ہیں. نمبر دو, منہ اٹھا کر کے بات کرے کہ کسی کے سامنے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کہ آیا تو کہا کہ یہ کیا میرے سامنے بات کرنے آیا, وہ تو اس کی طرف دیکھنا بھی ان کو گوارا نہیں, بس ذرا دیکھا نہیں دیکھا, منہ اٹھا لیا, ان کی طرف دھیان نہیں دیا, توجہ نہیں دی, منہ پھرا لیا, اس انداز میں کوئی بات کرے. وہ بھی اس حدیث شریف کے عموم کے اندر شامل ہے. لہذا اس طرح کا طرز آدمی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے. جی.
وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج قوم ياكلون بالسنتهم كما تاكل البقره بالسنتها. رواه احمد رحمه الله.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک قوم دنیا میں ظاہر ہوگی جو اپنی زبان کے ذریعے سے کھائیں گے جیسے کہ گائے بیل اپنی زبان سے کھاتی ہے. کیا مطلب زبان کے ذریعے کھانا؟ نمبر ایک, زبان کو ذریعے معاش بنا لے رہے, لوگوں کی بیجا تعریف کرے اور جو ہے جھوٹ بولے اور لوگوں کے سامنے چاپلوسی کرے, خوشامد کرے اور اس کے ذریعے سے پیسے کماوے. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے خوشامد, چاپلوسی, سامنے والے کی جو ہے بیجا تعریف, بیجا اور تعریف کرنا اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے دشمن کے اس کے سامنے مذمت کرنا, اس طرح پیسے نکلوانے والے, یہ اس کے اندر اور کھانے والے. نمبر دو, بغض کی وجہ سے جھوٹی مذمت کرنے والے مراد ہے. کسی سے ناراضگی ہو اور زبان سے مذمت کرے, برائی کرے. نمبر تین, فصاحت کا بتکلب جھوٹا مظاہرہ کرنے والے, یہ سب لوگ اس کے اندر مراد ہے اور یہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, کہ بھئی پیسے نکی کر کے بیان کرے, پیسے طے کر کے کہ بھائی میں بیان کروں گا ہر منٹ کے 100 روپے لوں گا, 5 منٹ بیان کروں گا تو 500 روپے دینے کے, 10 منٹ بیان کروں گا تو 1000 روپے دینے کے, ہر منٹ کے 100 روپے لوں گا اور بیان کروں گا. آپ بیان آپ جس موضوع پر کہیں گے, آپ کہیں گے تو میں کرکٹ کی تعریف پر ایک تقریر کر دوں اور آپ کہے تو میں جو ہے گانے بجانے کی تعریف میں ایک تقریر کر دوں, آپ جو موضوع دیں گے میں کر دوں گا, پیسے چاہیے مجھے. تو اس طرح جیسے کہ گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے, یعنی گائے کیا کرتی ہے, سوکھا گھاس, تازہ گھاس, عمدہ گھاس, گھٹیا گھاس سب چبا کے کھا جاتی ہے. اسی لیے تو بقرۃن کا نام بقرۃن رکھا گیا, چیرنے پھاڑنے کے لغوی معنی کے اعتبار سے. اور یہ بھی ہے کہ بقرۃ الارض, وہ زمین کو پھاڑنے کا کام کرتی ہے. تو وہ دانت کے ذریعے سے جو ہے کھانے کے بجائے زبان سے کھاتی ہے گائے. آپ اس کو دیکھیں گے کہ عام طور پر جانور دانت سے کھاتے ہیں اور یہ جو ہے بیٹھ کے واگوڑتی رہتی ہے زبان کے ذریعے سے, ابالی کرتی رہتی ہے. تو اس طریقے سے میری امت میں لوگ پیدا ہوں گے, گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی ایک نشانی بیان فرمائی. گویا یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ نامناسب مناسب, جائز ناجائز ہر طرح کی باتیں بولیں گے اور حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کریں گے, بولو اور پیسے کماؤ. جی.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل الباقره بلسانها. رواه الترمذي وابو داود رحمه الله. وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں ایسے مرد سے جو بتکلف بلاغت اختیار کرتا ہو. البلیغ من الرجال، جو لپیٹ لپیٹ کر کے اپنی زبان سے بات کرتا ہو، جیسے کہ گائے اپنی زبان کے ذریعے سے گھاس چارے کو لپیٹا کرتی ہے. دیکھیے بھائی، اس حدیث کے مفہوم کو سمجھیے. پہلی بات، حد سے زیادہ فصاحت کا مظاہرہ اچھی چیز نہیں ہے. حد سے زیادہ فصاحت کا مظاہرہ، دیکھو ایک تو یہ ہے کہ آپ اردو زبان یا عربی زبان پر قابو حاصل کرنے کے لیے کچھ الفاظ یاد کر کے اس کو آپ اپنے تکلم میں استعمال کیجئے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی زبان دانی کے میں اردو کا عربی کا بڑا ماہر ادیب عصر ہوں، بتکلف آپ جو ہے الفاظ استعمال کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. نمبر دو، گائے اپنے چارے کو لپیٹ کر جلدی اپنی زبان کے ذریعے کھا لیتی ہے، اس طریقے سے طرز تکلم کو استعمال کرنا. نمبر تین، زبان درازی بہت اچھی چیز نہیں ہے. نمبر چار، چبا چبا کر چکنی چپڑی باتیں کرنا، اس طرح کے کلام کو احمق اور بیوقوف لوگ تو اچھی سمجھتے ہیں کہ مول صاحب بہ ہر بیان کرو، احمق اور بیوقوف لوگ، لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس کے برے انجام کو دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام برا حاصل کچھ نہیں ہے. نمبر پانچ، جھوٹے ہیلے باز لوگ عام طور پر ایسی بات کرتے ہیں، جن کو جھوٹا ہیلا گڑنا ہو نا وہی لوگ اس طرح کی عام طور پر بات کرتے ہیں، ورنہ اچھا کلام بقدر ضرورت سادے الفاظ میں ظاہری باطنی کیفیت کی برابری کے ساتھ بولنا تو بہت اچھی چیز ہے کہ بوقت ضرورت اچھا کلام کرو، بقدر ضرورت کرو، سادہ سیدھا کلام کرو، ظاہری الفاظ بھی ہو اور دل کی کیفیت بھی ٹھیک ہو، وہ تو بہت اچھی اور پسندیدہ چیز ہے. تصنع اور تکلب کو شریعت کے اندر پسند نہیں کیا گیا. جی،
وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت لیلۃ اسری بی بقوم تقرط شفاهم بمقاریض من النار فقلت یا جبرائیل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون رواه الترمذی رحمہ اللہ وقال هذا حدیث غریب.
ایک زمانے میں الحمدللہ میری اردو اتنی شاندار تھی کہ میں عربی دوم پڑھتا تھا تو میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا واجد حسین صاحب دیوبندی رحمہ اللہ کا بیٹا یہاں آیا تھا، تو میرے ساتھ کچھ وقت رہا تھا. ایک دن مجھے پوچھنے لگا کہ آپ یو پی میں کہاں کے ہو، تو میں نے کہا میں تو گجراتی ہوں، تو کہا کہ نہیں آپ کی زبان بتلاتی کہ آپ گجراتی نہیں ہو. اتنی شاندار اردو میں بولتا تھا، لیکن پھر جب دیکھا کہ بھائی تقریر کا مقصد ہے لوگوں کو دین کی بات سمجھانا، اب اگر ہم فصیح و بلیغ زبان استعمال کریں اور ہمارے مخاطب کو کچھ سمجھ میں نہیں آوے تو اس کا حاصل کیا، تو پھر میں نے زبان گرائی، اتنی گرائی کہ بھائی عوام کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور جیسے مخاطب اس کے الفاظ بتکلف ملاتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سامنے گجراتی مخاطب ہوں گے تو گجراتی کے الفاظ کی بھرمار کرتا ہوں تاکہ لوگ میری بات سمجھ لے وے، انگریزی مخاطب ہوں گے تو انگریزی الفاظ گھسانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ بات سمجھ لے وے، اسپینش مخاطب ہوتے تو میں نے بالقصد اسپینش الفاظ سیکھے پناما میں بیان کرنے کے واسطے تاکہ میں بولوں اور وہ لوگ سمجھ جاوے اس کو. تو یہ انسان کا مقصد ہونا ہے بھائی لوگ بات سمجھے. اب تم ایسے جملے بولو کہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آوے تو حاصل کیا. میں نے خطبات کی کسی جلد میں اس کے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں، वो पढ़ लेना वहां पर पांचवी या छठी झील के अंदर कि बतकल्लुफ फसी उर्दू बोलने के जो वाकियात पेश आए हो वो देखने के काबिल है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकुल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मेराज की रात में मैं गुजरा एक ऐसी कौम से कि उनके होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे थे। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के अंदर आलम बरजख में जिन बड़े बड़े दुनियावी गुनाहों की सजा होती है उसका मुशाहदा किया और ये मुशाहदा बाज रिवायतों से पता चलता है कि कुद्स पहुंचने से पहले किया था या बाद में किया। बहरहाल बड़े बड़े गुनाहों का ऊपर जो सजा आलम बरजख में होती है उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाया। उसी के कुबेल से ये रिवायत है कि बाज लोगों के होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे थे तो मैंने जिब्राइल जो को पूछा कि ये कौन लोग है तो फरमाया कि आपकी उम्मत के खतीब लोग हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं कि वो खुद अमल नहीं करते। लिमा तकुलून माला तफालून कबूर मक्तन इंदल्लाही अंतकुलू माला तफालून। अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है, इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन न सका। इकबाल का ये शेर है। देखो यहाँ एक बारीक मसला भी समझ लो कि अम्र बिल मारूफ का जहां तक ताल्लुक है तो ये रिवायत के जरिए से कोई ये इस्तिदलाल न करे कि भाई मैं तो अमल करता नहीं हूं इसलिए मैं क्यों अम्र बिल मारूफ करूं, क्यों मैं नहीं अनिल मुनकर करूं, ऐसा हरगिज नहीं है। इस रिवायत में अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की मजम्मत करना ये मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद क्या है, अम्र बिल मारूफ करे और मारूफ पर अमल न करे, मारूफ पर अमल न करने की मजम्मत है। वरना नफ्से अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर तो करते रहो, इसीलिए कहते हैं ना कि कहते कहते करने वाले बन जाए। इज़ा कर्रा अलल लिसान कर्रा फिल कल्ब, एक छोटे काब से एक बड़े काब से कि जो चीज जबान पर बार बार आती है फिर वो दिल में बैठ जाती है और अमल में आ जाती है। इसीलिए इससे कोई ये मकसूद मतलब ना निकाले कि भाई अमल तो करते नहीं क्यों जो है लोगों को बयान करें। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात में आपको ये बात मिलेगी, हजरत खुद फरमाते हैं कि जिस बात की मैं अपने अंदर जरूरत पाता हूँ मैं उस मौजू पर बयान करता हूँ और अव्वल अपने नफ्स को खिताब करता हूँ। तो देखो ये अहलुल्लाह का ये तर्ज अमल जी।
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسري به قلوب الرجال يا بالناس لم يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. رواه ابو داود رحمه الله.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کلام عمدہ اس لیے سیکھتا ہے صرف الکلام یعنی بہترین انداز کلام زائد کلام اور جو ہے اچھے انداز کا کلام اس لیے سیکھتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کو اس کے ذریعے سے قابو میں کر لے وے. تو حضور نے رجال فرمایا تھا یا ناس فرمایا تھا؟ یعنی آج ایسی اچھے دار تقریر جھاڑوں گا کہ لوگ میری مٹھی میں ہو جائیں گے اور پھر میری جیب بھر ڈالیں گے. تو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر دے وے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا صرف اور عدل کچھ بھی قبول نہیں کریں گے. دیکھو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ صرف الکلام گھما پھرا کر بات کرنے کا طریقہ سیکھنا. صرف الکلام یعنی گھما پھرا کر کے بات کرنے کا طریقہ سیکھنا. طلبہ کی ایک بہت بڑی جماعت اس فن کی ماہر ہوتی ہے گھما پھرا کر کے بات کرنے کی. وہ استاد اور محتمیم اور ذمہ داروں کو بھی پھرا ڈالتے ہیں. ایسی بات وہ لوگ کرتے, خاص طور پر چھٹی لینی ہو یا کوئی شکایت گئی ہو اور پکڑے گئے ہو ایسے موقع پر, تب ان کے فن کا مظاہرہ ہوتا ہے, صرف الکلام والے فن کا. تو یہاں پر مراد ہے حب جاہ کو حاصل کرنے کے لیے اس فن کو حاصل کرنا, لوگوں کے قلوب کو قبضے میں کرنے کے لیے اس فن کو حاصل کرنا, اس کی محنت کرنا. اللہ اس کا صرف اور عدل قیامت کے دن قبول نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ نفل اور فرض کوئی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کریں گے. دوسرا مطلب, توبہ اور فدیہ اللہ قبول نہیں کریں گے. اور تیسرا مطلب, اپنے اوپر سے وہ لوگ عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے. ایسی کیفیت ان کی قیامت کے دن ہو جائے گی. بھائی گھما پھرا کر بات کرنے کا جو لوگ طریقہ سیکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کو اپنے قابو, دیکھو بعض لوگ ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ جھوٹھی بات بناوٹی بات بھی ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں کو مٹھی میں کر ڈالتے ہیں. اور ایک آدمی سیدھا سادہ بولا بھالا بولتا ہے تو لوگ ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے. وہ جو گھما پھرا کے بات کرے نا, بس لوگ اس کے جو ہے دیوانے ہو جاتے ہیں. چلو.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال انه قال يوما وقام رجل فاكثر القول فقال عمرو رضي الله عنه لو قصد في قوله لكان خيرا لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رايته اميت ان اتجوز في قولي فاذا الجواز هو خير رواه ابو داود رحمه الله.
حضرت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ایک دن ارشاد فرمایا, اصل ہوا کیا تھا, وقام رجلن ایک شخص کھڑا ہوا خطبہ دینے کے لیے واس کرنے کے لیے, فاکثر القول اور اس نے بہت لمبی تقریر کر ڈالی. فاکثر القول فصاحت کے اظہار کے لیے اتنی لمبی تقریر کی کہ سامعین اکتا گئے, اتنی لمبی تقریر کر ڈالے. اس پر ایک واقعہ ہے سچا, میں نے خطبات کی جلد میں بھی لکھا ہے یا تقریر کے اصول لکھے وہاں پر, کہ ایک جگہ کے اوپر ایک مولانا صاحب, کوساڑی کا قصہ ہے, میرے استاد مرحوم تجوید کے حضرت مولانا قاری رشید بزرگ صاحب تھے, انہوں نے کچھ عرصہ کوساڑی میں امامت کی خدمت انجام دی تھی. تو کیا ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب آئے کوساڑی میں بیان کرنے کے لیے, اتنا لمبا بیان کیا اتنا لمبا بیان کیا اتنا لمبا بیان کیا کہ فجر میں وہ گاؤنے کے دیہاتی لوگ بات کیا کرتے تھے, مول صاحب نے جتلو آوڑ تو نے بہت دکھ ہی کیا کہیں باقی نہیں راکو بیجی بار ہار, یعنی مولانا کے پاس جتنا علم تھا سب بیان کر ڈالا, اپنے علوم میں سے کچھ بچایا نہیں, اتنا لمبا انہوں نے بیان کر ڈالا. تو اتنا لمبا بیان مت کریے بھائی آپ لوگ بھی, کہ کہنے آنا پڑے کہ بھائی جمعہ کا ٹائم ہو گیا بیان بند کرو, ایسا کہنا پڑے ایسا مت کرنا آپ لوگ. فقال امرن, اب دیکھو یہاں انہ قال یومن اور فقال امرن دو بار آیا, چونکہ طولے کلام ہو رہا اس لیے دو بار بیچ میں لایا گیا. تو حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, اگر اتنی لمبی تقریر میں ان کا ارادہ بھلائی کا تھا, لو قصد فی قولہ لکان خیرا لہ, یعنی اگر یہ اعتدال سے بیان کر دے, قصد اعتدال سے اگر یہ بیان کرتے تو ان کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی, اتنی لمبی تقریر کرنے کے مقابلے میں. کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, لقد رأیت او امرت, میں نے دیکھا یا مجھے حکم دیا گیا, ان اتجوز فی القول, کہ میں قول کو مختصر بیان کروں, فإن الجواز هو خیر, اسی لیے کہ اختصار بہتر ہوا کرتا ہے, اعتدال بہتر ہوتا ہے, میانہ روی بہتر ہوا کرتی ہے. یعنی بھائی ضرورت کے بقدر جو ہے کلام ہو, بہت لمبا چوڑا نہ ہو, بعض مرتبہ ضرورت کے موقع پر ڈیڑھ دو گھنٹے بھی بیان کرنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ پانچ منٹ میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ پانچ منٹ بھی بے ضرورت ہوا کرتی ہے، ایک منٹ میں بھی کام آدمی کا ہو سکتا ہے. جی موقع محل دیکھنے کا، لوگ اکتا جاوے ایسا بیان کرنے کا نہیں. جی ایک بیان میں نے دیکھا پیچھے پورا مجمع سو گیا تھا، پورا مجمع، تو مولانا صاحب بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بالکل پیچھے والے جو تھے نا وہ تو باقاعدہ لمبے ہو کے سوئے ہوئے، لمبے ہو گئے. آگے والے بےچارے کیسے لمبے ہو کے سوئے، تو وہ خالی بیٹھ کے جھوم رہے تھے، اور مولانا صاحب بیان ہی فرمانے چلے جا رہے ہیں. ایک بج گیا رات کو، بیان جاری ہی جاری ہے. چلو موقع دیکھنے کا. اپنے یہاں سون گڑھ ایک مرتبہ مکتب کے جلسے میں مجھے دعوت دی، تو انہوں نے بچوں کے پروگرام اتنے رکھے تھے اتنے رکھے تھے اتنے رکھے تھے کہ 12:50 تک تو بچوں کے پروگرام چلے رات کو. تو میں نے بیان شروع کیا، 1 بجے ختم کر ڈالا، 10 منٹ میں پورا. جی
وعن سخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جارا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. رواه أبو داود رحمه الله.
اس کی مشق کرو، کوئی مجھے 5 منٹ کا وقت دے مینے تو 4:59 کے اندر میں جامع بیان کر دیتا ہوں الحمدللہ. 1 سیکنڈ باقی رہے گی اور بیان پورا ہو جائے گا. اس کی بھی مشق کرنا سیکھو. حضرت صخر ابن عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد بزرگوار سے، وہ اپنے دادا جان سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بعض بیان جو ہے جادو ہوتے ہیں، پیچھے تشریح ہو گئی، اور بعض علم میں جہل ہوتا ہے. اس کو سمجھو، علم میں جہل کا مطلب کیا؟ بعض علم میں جہل، نمبر ایک، جس علم کی حاجت اور ضرورت نہ ہو وہ علوم حاصل کرنا. دیکھو یہ مطلب ہے بڑا کڑوا، جس علم کی حاجت اور ضرورت نہ ہو اس کو حاصل کرنا. بہت سے علوم اور فنون لوگ ایسے سیکھتے ہیں جس کی قطعاً کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اس حدیث شریف کا ایک مصداق. نمبر دو، شورا نے تو اس کی مثالیں ایسی ایسی دی ہے کہ میں دوں تو لوگ مولوی لوگ مجھ سے لڑنے آ گئے. شورا نے لکھا ہے جو مثالیں اس کی دی، مالا یاتا جو علم کی. نمبر دو، انسان علم حاصل کر کے عمل نہ کرے تو وہ ہے علم جہل. علم حاصل کرے اور عمل نہ کرے تو وہ علم کیا کہلاتا ہے؟ جہل کہلاتا ہے. نمبر تین، انسان اپنے زعم کے اندر کسی چیز کا علم رکھتا ہو حالانکہ نفس الامر میں وہ جاہل ہو. جیسے آپ میں سے کوئی سوچے کہ میں نے تو ترجمہ قرآن پاک پورا پڑھ لیا، جلالین بھی پوری پڑھ ڈالی، اس روح زمین کا سب سے بڑا مفسر میں ہی ہوں، حالانکہ وہ تو جاہل مطلق ہے، ابھی تجھے تفسیر کتاب ہی نہیں آئی ہے. تو بعض مرتبہ انسان اپنے آپ کو عالم بڑا سمجھتا ہے حالانکہ اس کو اس فن کا کچھ آتا جاتا نہیں ہے. نمبر پانچ، بعض موقع کے اوپر جہالت کا اعتراف کر لینا، یعنی موقع علم کا لیکن آپ نے جہالت کا اعتراف کر لیا. کیوں؟ اسی لیے کہ آپ اس چیز کو اچھی طرح جانتے نہیں تھے، آپ نے اعتراف کر لیا، بھائی مجھے معلوم نہیں ہے مسئلہ، تمام سکے معلوم نہیں، پوری تفصیلات معلوم نہیں ہے. کتنی اچھی بات ہو گئی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو علم آپ کو صحیح راہ نہ دکھلاوے وہ جہالت ہے، جو علم آپ کو صحیح راہ نہ دکھلاوے وہ جہالت ہے. بعض شعرا نے اس کا مطلب ہی بیان کیا، ضروری علوم قرآن حدیث فقہ اسلامی اسلام کے بنیادی عقائد، بنیادی مسائل وہ آدمی نہ سیکھے اور دوسرے غیر ضروری علوم کے چکر میں پڑا رہے وے. جیسے آج کل بھائی یہ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر مختلف علوم فنون لوگ سیکھتے، جغرافیہ، ہسٹری، زبان اور کیمسٹری اور پیٹرو کیمیکل، کیا کیا سیکھتے، اور ان کو پوچھو غسل کے فرائض کتنے، وہ نہیں آتے. ان کو کہو قل ھو اللہ سنا، وہ نہیں آتی. یہ ہے جہل، کہ تم نے جس چیز کو علم سمجھ لیا کہ ہم کو اتنی بڑی ڈگری مل گئی، اتنا بڑا ایجوکیشن ہو گیا، اتنا بڑا نالج ہو گیا، یہ جہل ہے، یہ علم نہیں ہے. کیوں؟ تم کو دین کی بنیادی چیزیں تو معلوم نہیں ہے. پھر یہ دنیاوی فالتو علوم جس کو تم کہتے ہو، یہ جہالت محض ہے. یہ حدیث شریف کا ایک مطلب. وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حُکْمًا، اور یقیناً بعض شعر جو ہے حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. حکمن کا ایک مطلب ہے کلام نافع ہوتے ہیں جو انسان کو جہالت اور بے وقوفی سے بچاتے ہیں. دوسرا مطلب ہے اس میں نصیحت اور مثالیں ہوتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تیسرا مطلب ہے اس میں علم، سمجھ، عدل اور انصاف کی باتیں ہوا کرتی ہے. وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا، اور بعض باتیں انسان کے اوپر وبال جان بنتی ہے. بعض بات انسان بولتا ہے نا تو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اسی لیے وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی گزری نے کہ تم ایسی بات آج مت بولو کہ کل تمہیں اس پر عذر کرنا پڑے، عذر پیش کرنا پڑے. لہذا بہت سی باتیں قائل پر وبال ہوتی ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، سننے والا بیچارہ غم میں پڑ جاتا ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ سامے غم میں پڑ جاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. یا یہ کہ سامے کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. یہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا کا مطلب. جی
الفصل الثالث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان رضي الله عنه من بركة المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافعه، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان رضي الله عنه بروح القدس ما نافعه وفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري رحمه الله.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی میں منبر لگواتے تھے، حضرت حسان اس پر کھڑے ہوتے تھے. کتنا اہتمام، باقاعدہ مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لیے منبر لگایا جاتا اور اس پر وہ کھڑے ہوتے تھے اشعار پڑھنے کے واسطے. یفاخرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ فخر کرتے تھے. والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبسط مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو حضرت حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فخر کرتے تھے. او ینافحو, حضرت حسان مقابلہ کرتے تھے, یعنی کفار جو مخالف اشعار کہتے تو حضرت حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقابلہ کرتے تھے. معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع کے اوپر فخر کی باتیں اور مقابلہ جائز ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے فرماتے تھے کہ اللہ تعالی حسان کی مدد فرماتے ہیں روح القدس کے ذریعے سے, جب تک کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں یا فخر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یعنی جب تک یہ حضور کی طرف سے جواب دینے میں مشغول ہوتے ہیں اور جب تک جو ہے یہ حضور کی طرف سے فخر کرتے ہیں وہاں تک حضرت جبرائیل ان کی مدد میں رہتے ہیں. جی.
وعن انس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاج يقال له انجشت وكان حسن الصوت, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا انجشت لا تكسر القوارير. قال قتادة رضي الله عنه يعني ضعفة النساء, متفق عليه.
حضرت انس رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حودی خواں تھے. حودی خواں, ہودی پڑھنے والے. دیکھو یہ جو جانور چڑھاتے ہیں نا, پالتے ہیں, وہ ان کو سمجھ میں آتا ہے. اونٹ کے اوپر قافلے چلتے تھے پرانے زمانے میں, تو اونٹوں کو چلنے کے لیے جوش دلانے کے لیے کچھ نظمیاں کلام پڑھا جاتا ہے, اس کو ہودی خوانی کہا جاتا ہے. اور جو لوگ ہودی پڑھتے ہیں ان کو ہودی خواں کہتے ہیں. اور یہ جانور پالنے والوں کو یہ سب آتا ہے. تو حضور کے ایک ہودی خواں تھے, ان کا نام تھا انجشا. اس ہودی کی وجہ سے اونٹ چست ہو جاتے ہیں اور تیزی سے وہ چلنے لگتے ہیں. تو انجشا, تو ان کی آواز بہت پیاری تھی. اب یہ انجشا جو ہے نا, جب کوئی قافلہ سفر کے اندر جاتا تو قافلے میں مرد بھی ہوتے, عورتیں بھی ہوتی, امہات المومنین بھی ہوتی, دوسری عورتیں بھی ہوتی. اب یہ ہودی پڑھتے تو ان کی ہودی کی آواز اتنی پیاری ہوتی, اتنی عمدہ ہوتی کہ اونٹ مست ہو کر کے بہت دوڑتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, رویدک یا انجشا, انجشا ذرا رکو, اونٹوں کو آہستہ چلاؤ اور شیشوں کو توڑ مٹ ڈالو. شیشوں کو توڑ مٹ ڈالو, اور شیشوں سے مراد کیا لیا حضور نے, عورتوں کی کمزوری کو مراد لیا. اب کیا مطلب یہاں پر, نمبر ایک سمجھو اس کو, عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے سے تشبیہ دی, نرمی میں, کمزوری میں, جلدی ٹوٹ جانے میں. نرمی میں بھی, کمزوری میں بھی, اور جلدی ٹوٹ جانے, بہت جلدی ان کو برا بھی لگ جاتا ہے, بہت منانا پڑتا ہے بھائی, ابھی سے سمجھ لو یہ چیز. تو اس حدیث شریف کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ اونٹ بہت تیز چلیں گے تمہاری ہودی کی وجہ سے. ہودی پڑی, اونٹ تیز چلنے لگے تو اس کی وجہ سے کمزور عورتیں تھک جائے گی. اونٹ پر بیٹھنا بھی ایک کام ہے بھائی, ایسا تھوڑا ہے کہ مرسڈیز بینز کار کی طرح آرام سے جاؤ اس میں. اس میں تو اونچ نیچ, تو جو ماہر ہوتے ان کو سمجھ میں آتا ہے. تو کہا کہ تم اونٹ تیز بگاؤ گے تو یہ عورتیں ایسے ہی تھک جائے گی اوپر بیٹھی بیٹھی. تو اس میں جو ہے فرمائے کہ تیز مت چلاؤ تاکہ یہ تھک نہ جاوے. نمبر دو, عورتوں کے دل کمزور ہوتے ہیں, جلدی سے عورتیں متاثر ہو جاتی ہے, عزائم بھی ان کے کمزور ہوتے ہیں, اور گانا طبیعت کو بھڑکاتا ہے, جذبات میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے تم خوبصورت آواز سے پڑھو گے تو ان کے دل تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے. उनके कुलूब तुम्हारी तरफ माइल हो जाएंगे, और ये चीज अच्छी नहीं है कि औरतें की दिल तुम्हारी तरफ माइल हो जाए। इसमें गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी कि औरतें फितने में मुब्तला हो जावे इस तरह तुमको गाना नहीं चाहिए। ये भी एक बहुत नाजुक चीज है भाई, बहुत नाजुक चीज। बाज लोगों ने नजम इतनी शानदार पढ़ी कि औरतें आशिक हो गई ने शादी हो गई। ऐसे भी वाकियात मेरे स्टॉक में है।